یہ پہلے بھی ساتھیوں سے ہمیشہ درخواست کی جاتی رہی ہے کہ آپ جب بھی اجتماع میں سوالات کریں، یہ ایک سہولت ہے جو اجتماعات میں سوال و جواب کے لیے وقت رکھا جاتا ہے۔ اس میں سہولت یہ ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کو، چونکہ بہت سی جگہوں سے ساتھی آئے ہوتے ہیں، تو زیادہ ساتھیوں کو عقائد کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے باتوں کو پتہ چل پاتا ہے۔ ایک درخواست ہمیشہ رہتی ہے کہ جب اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور وقت گیا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ ساتھی زیادہ تر سوالات عقائد کے حوالے سے کریں، ضروری اور اہم سوالات کریں، تاکہ باقی جو سوالات روٹین کے ہوتے ہیں ان کے جوابات تو واٹس اپ وغیرہ پہ دیے جاتے ہیں، مختلف فورمز پہ ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ اسی سوال سے متعلق ہوتا ہے جس طرح کا سوال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات سوال کچھ کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے، اس جواب کو کسی اور دوسری کسی دوسرے کیس پہ فٹ کیا جاتا ہے، تو ایسا بھی ہیں آن لائن، یہ ان کی طرف سے سوالات ہیں، تو یہ پہلے ہی آ گئے تھے سوالات، اس لیے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال ہے، اگر ایک 17 سال کی لڑکی جماعت میں شامل ہے اور اس کے ماں باپ دونوں جماعت میں شامل نہیں ہیں، لیکن اسے جماعت میں رہنے سے منع نہیں کرتے، اور اب وہ اس کی شادی اس لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں جو جماعت میں شامل نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اگر وہ جماعت میں ہے، یعنی وہ ایمان والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اور اس کو اس بات کا فہم ہے ایمان کے بعد، تو وہ اس لڑکے سے شادی نہ کرے، ان کو منع کر دے کہ جب ماں باپ منع بھی نہیں کرتے ان کو ایمان پر رہنے سے، تو وہ ان کو بتائے کہ میرا اور اس لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا، میرا اور اس لڑکے کا جوڑا نہیں بن سکتا، اور ان کو سمجھائیں، تو وہ یہی کر سکتی ہے کہ اس نکاح سے انکار کرے، اور اگر کوئی زیادہ مجبوری ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہو، اور یا اس پر کوئی زیادہ دباؤ، پریشر، سختی ہو، تو پھر وہ بحالت مجبوری، وہ تو مجبوری میں کمزور ہے۔ تو آج کل تو جو موجودہ دور میں معاملات بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسا سلسلہ ممکن ہے کہ کسی کو بیچ میں لا کر، کسی رشتہ دار کو لا کر منع کر دے کہ مجھے یہاں پہ نکاح کرنا، شادی کرنا پسند نہیں ہے، میں نے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا جرم بتایا جا رہا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شرح صدر سے اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، آزاد ہو کر کفر کرتا ہے، آزادی سے کفر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا۔ ہاں، اللہ من اکرہا، وہ شخص جس کو مجبور کر دیا گیا، مجبوراً اس کو کفر کرنا پڑا. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ, اس کے دل میں ایمان موجود ہو. دل میں تو ایمان ہے لیکن مجبوری میں ایسے سٹیٹ میں رہتا ہے, ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا. ایسا فرعونی دور آ جائے تو پھر ایسے لوگوں کو اپنا ایمان چھپا کر رکھنا بظاہر ان کے, اگر اس کے ایمان کو خطرہ ہے. تو سورہ النحل کی آیت میں اسی اجازت ملتی ہے, وہ اپنا ایمان برقرار رکھے, نکاح تو کرے, کوشش کرتی رہے وہ کہ اپنے شوہر کو سمجھائے, ان کو ایمان کی دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے گاؤں میں صرف وہابیوں کی مسجد ہے, جماعت کی مسجد نہیں ہے, تو کیا ہم ان کی اذان سن کر اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, ان فرقہ پرستوں کے اوپر صلاۃ فرض نہیں ہے, صلاۃ تو ایمان والوں پر ہے, فرقے بنانے والے. قرآن کیا کہتا ہے؟ صلاۃ کون پڑھے؟ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. صلاۃ کون پڑھے گا؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ سے ڈرے اور فرقوں سے اجتناب کرے, صلاۃ اس کے اوپر ہے. تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اوپر صلاۃ فرض نہیں ہے, یہ اس کے لیے جو اذان دیتے ہیں وہ ان کے جو کلمات ہیں وہ تو اللہ کی کبریائی اور شہادت اور ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن چونکہ اس کے جواب میں ان کی جماعت جو ہوتی ہے اس میں شامل نہیں ہونا, تو اس لیے اس کا جواب بھی نہ دیا جائے. ان کی اذان ہمارے لیے برائے صلاۃ اذان نہیں ہے. میری نانی ماں کی عمر 60 سال ہے, وہ سادہ قرآن مجید پڑھتی ہے, تجوید سے قرآن مجید پڑھنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن ان سے پڑھا نہیں جاتا, وہ کیا کریں؟ اگر وہ ایمان والی ہیں تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن اچھی طرح پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھ نہ پائے, اس کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اچھی تجوید قرأت سے نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو دو اجر ملیں گے. تو نانی ماں اگر ایمان والی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی تو انشاءاللہ دگنا اجر ملے گا. اگر ایک بیٹی کو باپ جائیداد دیں اور وہ بیٹی اسے بیچ کر شادی سے پہلے اپنی مرضی کا فرنیچر, برتن اور ضروریات زندگی کی ساری اشیاء خریدنا چاہے تو کیا وہ لے سکتی ہے؟ یا اگر بیٹی کی خود کی کمائی ہو تو کیا یہ ساری چیزیں لے سکتی ہے؟ اصل میں دیکھیں, شادی کے موقع پر ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا یہ ایک رواج بن چکا ہے, یہ ایک رواج بن چکا ہے. بیٹی کو باپ پیسے دے یا باپ اپنے پیسوں سے, باپ کا پیسہ بھی تو بیٹی کا پیسہ ہے نا. جہیز والے معاملے کو کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, بات ایک ہی ہے. اگر آپ شادی کے موقع پر لڑکی لڑکے کا اگر کوئی چیز لے کر جاتی ہے تو یہ جہیز ہے. ہلکا پھلکا دیکھیں, کوئی ایک صندوق ہے, ماں دیتی ہے بیٹی کو, کوئی کپڑے دے دیے, کوئی چھوٹی موٹی چیز دے دی, اس کو جہیز نہیں کہا جاتا. بعد ہمارے ساتھی اس پہ بھی بڑی سختی کرتے کہ جی ماں کے گھر سے کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی نہ لائی جائے, ایسا بھی نہیں ہے. کوئی ہلکی پھلکی چیز, کوئی جیسے جو ہے وہ بناؤ سنگار کا سامان مائیں بچیوں کو دیتی ہیں, یا کوئی کپڑے کے ایک آدھ جوڑا دو جوڑے دے دیے, تو کوئی حرام والا معاملہ نہیں ہے. لیکن جو مروجہ جہیز ہے یہ ایک لعنت ہے. جو گاڑیاں بھر بھر کے جاتی ہیں, ایک گاڑی بھر کے جانا اور ایک صندوق میں یا کچھ چھوٹا موٹا سامان ساتھ جانا, اس میں بڑا فرق ہے, اس میں فرق سمجھے. تو یہ جو شادی کے موقع پر لڑکی کے ساتھ چیزیں جاتی ہیں یہ جہیز ہے, تو ان سے اجتناب کیا جائے. شادی کے 10 دن بعد 15 دن بعد بیٹی کا اپنا گھر ہے, اب اپنے پیسے لے جائے, اپنے گھر میں ٹرک بھر کر لائے یا ٹرین بھر کر لائے, اس کا اپنا گھر ہے. لیکن شادی کے موقع پر ان چیزوں کو دکھاوے, اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک باپ کی صرف بیٹیاں ہوں اور وہ سرکاری ٹیچر ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹی کو اس حق میں سے حصہ دیں تو کیا بیٹی اس حق سے شادی سے پہلے شادی کی ضروری اشیاء؟ بات وہی ہے, وہی سوال ہے, دوسرے اینگل سے آ گیا کہ شادی سے پہلے ضرورت, دیکھیں ضرورت کی اشیاء الگ چیز ہیں لیکن آپ نے ضرورت کی اشیاء میں فرنیچر ڈال دیا. بھلا بتائیں یہ شادی تو یہ کمائی کس کا حق ہے؟ یہ کمائی کس کا حق ہے؟ مرد کا حق ہے. جس سے شادی ہو رہی ہے نان نفے کا ذمہ دار وہ ہے. فرنیچر لانا، چارپائی لانا، الماری لانا، گھر کی دیگر چیزیں لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. یاد رکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو فرنیچر اور گاڑی اور موٹر سائیکل اور یہ اس طرح کی چیزیں جو لڑکی کے ساتھ دی جاتی ہے یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. ہندوؤں کی ان رسموں سے ایمان والوں کا کیا تعلق؟ ایمان والا غیرت مند ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی اگر کراتا ہے نکاح تو خوشی کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری، اگر ایمان والوں میں اس کا رشتہ ہوا تو بہت خوشی کا معاملہ ہے، خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے. اور وہ مالدار ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ بہت ساری چیزیں دینا، یہ ہندوؤں کا معاملہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دیکھیں ضرورت اس کی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا، کپڑے ہیں، عورت کی ضرورت بناؤ سنگھار کا سامان ہوتا ہے، تو اس کی بالکل اجازت ہے، وہ اپنے لیے خود جا کر خرید بھی سکتی ہیں، اپنی والدہ کے ذریعے سے، بہنوں کے ذریعے سے، کسی کے بھی ذریعے سے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے سکتی، اس میں کوئی قباحت نہیں. جیسے بتایا کوئی چھوٹا سا صندوق، کوئی سنگار باکس وغیرہ ہوتا ہے وہ اس میں لے جا سکتی، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ایک سوال انگلش میں کیا گیا ہے، اگر بھائی کو اردو یا دوسری زبان لکھنی آتی ہے تو اردو اسی میں کرے، بہرحال این ممکن ہے کہ ان کو نہ جو ہے وہ عبور ہو. سوری ٹو آسک دس کوشچن بٹ اٹس ویری اسینشیل بیکاز ون لبرل بوائے ہیو آسکڈ می دس کوشچن، بٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ ہومو سیکشولیٹی؟ دیر آر سم پیپل ہو سیز دیٹ ہیونگ فیلنگ آف لو اینڈ سیکس فار سیم جینڈر از نیچرل. اف دیز فیلنگز آر نیچرل دین وائی ول پنش اس آن دا ڈے آف قیامہ؟ دیکھیں آسان سی بات ہے، یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ جو ہے وہ بدفعلی کے بارے میں کیا گیا ہے، جس کو لواطت بھی کہا جاتا ہے، قوم لوط کے جو بدکاروں کا جو فعل تھا. اس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ ایک لبرل شخص نے یہ سوال پوچھا ہے، ایک لبرل شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے. تو ایسے لبرلوں سے میرے خیال سے ہمیں جو ہے وہ دوستیاں نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے ذہن میں اس طرح کا سوال ڈالتا ہے کہ جی اس طرح کا فعل کرنا، بدفعلیاں کرنا، تو یہ بالکل قرآن نے منع کیا ہے. آپ کیسے اس لبرل کو، وہ تو لبرل ہے، وہ تو قرآن کو نہیں مانے گا، تو اس کو سیدھا سا قرآن کا جواب دے کہ اللہ نے تو اس فعل پہ قوم لوط کو ہلاک کیا ہے. ہلاک بھی کیسے کیا ہے؟ ان کے اوپر آسمان سے کنکر برسائے گئے. کیا یہ جواب کافی نہیں ہے کہ جی آپ یہ کریں کہ جی اس سے جو لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک قدرتی ہے، قدرتی تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. انگور کو اللہ نے پیدا کیا ہے، نیچرل ہے. انگور سے ایک بندہ شراب بناتا ہو کہتے جی یہ تو دیکھیں اللہ نے انگور پیدا کی اور میں نے اس سے شراب بنائی ہے، اس کو پینا حرام کیسے ہو گیا؟ تو یہ تو اس طرح کا سوال ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، یہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے سوائے اپنی ازواج. ازواج جوڑے کو کہا جاتا ہے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، بس اسی کی اجازت جو تعلق قائم کیا جائے گا، مرد کے لیے عورت جوڑا اور عورت کے لیے مرد جوڑا، یہ قرآن کا فیصلہ. تو ان لبرل صاحب کو آپ قرآن پڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور نہیں سمجھیں گے تو قیامت کو عذاب ہوگا. اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اللہ نے آیات نازل کی ہے قیامت میں عذاب ہوگا. انہوں نے سوال پوچھا نا کہ اگر قدرتی معاملہ ہے اور لذت حاصل ہوتی ہے تو عذاب کیوں ہوگا؟ تو یہ تو پھر اللہ نے تو بتایا عذاب ہوگا، پھر اللہ سے ہی سوال کیا جائے کہ کیوں دیا جا رہا ہے. بہت ساری چیزوں پر اللہ نے عذاب کا ذکر کیا. مشرک پر جنت حرام ہے. اب اگر کوئی شخص کہے جی مشرک پر جنت کیوں حرام ہے، تو یہ تو اللہ نے حرام کیا ہے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایمان کی دعوت دی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس پورا قرآن موجود ہے، اس کے پاس قرآن کا ترجمہ آتا ہے، انگلش میں بھی جانتا ہے وہ قرآن، اردو بھی پڑھ سکتا ہے قرآن میں ایمان کی. اور رہی بات یہ، تو میری معلومات کے مطابق اس کو ہماری دعوت کا پورا پتہ ہے، اس پوری طرح جانتا ہے. یہاں تک کہ ایک سوال کے جواب میں ان سے پوچھا گیا، میں نے وہ خود سنی ہے، مجھے آج اگر وہ تقریر مل جائے کہیں، کیونکہ یہ تقریباً 15-16 سال پہلے یہ تقریر سنی تھی 2007 یا 2008 میں جو ہوتی تھی اس کی، اس میں میں نے سنی تھی کہ کراچی میں ایک فرقہ ہے جو مسلمانوں کو مسلمان بننے کی دعوت دیتا ہے. اب کیا بات کرتے، کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ دعوت پہنچی ہوئی ہے لوگوں تک، فیس بک موجود ہے آج کل تو بہت ہر جگہ. تو یہ ان کے الفاظ ہیں کہ کراچی میں ایک فرقہ ہے جو مسلمانوں کو مسلمان بننے کی دعوت دے رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے باقی دیکھیں، ایمان کی دعوت ہم اس بات کے جو ہے وہ نہیں ہے، ہم دعوت دے رہے ہیں. لیکن کوئی شخص کہے کہ جی آپ نے، کل کوئی آ کر پوچھے گا کہ جی کہ آپ نے بینجامن نیتن یاہو کو، اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، اس کو دعوت دی ہے. کوئی آ کر یہ کہے کہ جی طیب اردوان کو آپ نے دعوت دی ہے. تو یہ تو کھلی دعوتیں دی جا رہی ہے جس جس تک پہنچ رہی ہے. اللہ کی طرف ہم بلا رہے ہیں، سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہمارا رستہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو جس جس تک پہنچے تو وہ بھی، اور نہیں ہے تو آج کل تو سارا میڈیا ہر چیز موجود ہے جس سے اس کو جو ہے وہ فائدہ مل سکتا ہے. دین اسلام میں شاعری حرام ہے یا حلال؟ اگر حرام ہے تو کراچی کے ایک بھائی نے دیکھیں اتنی چیزوں پہ تو آپ بالکل فوراً جو ہے وہ، کس نے کہا ہے حرام ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی دیکھیں سوال وہ کریں کہ جو آپ ایک درد ابھی ہوا ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہوئے اور آپ نے اس پہ بھی سوال فوراً لکھ دیا کہ جی کوئی حرام نہیں ہے، پسندیدہ کام وہ شاعری کہ جس کے اندر کوئی سر پیر نہ ہو، جس کے اندر کوئی جو ہے وہ چاند سورج کی بات ہو رہی، جی میں چاند توڑ کے لے آؤں گا، میں سورج ادھر کر دوں گا، میں ہوا ادھر کر دوں گا، اور میں تو یہ اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے، والشعراء يتبعهم الغاوون، سورہ شعراء موجود ہے، آپ پڑھیں اس کا، تو خود تھوڑا سا مطالعہ بھی کر لیا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی شاعری ناپسندیدہ ہے. شعراء ان کی پیروی تو غاوون، بہکے ہوئے لوگ، باغی لوگ جو پٹری سے اتر چکے ہو، ایسے لوگ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ شاعر جو ہے یہ ہر وادی میں منہ مارتے ہیں، ہر تھالی کا ذائقہ چکھتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے شاعر ہیں، جس شاعر کی آج تقریر آپ نے شعر سنا ہے، جس کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اس کی اگر آپ شاعری پڑھیں گے تو توحید پر ایسی شاعری ملے گی، اسی کی آپ شاعری دیکھیں گے تو تصوف میں بھی ایسی شاعری کرے گا. یہی شاعر ہے جو شکوہ بھی لکھتا ہے اور جواب شکوہ بھی لکھتا ہے. تو یہ ہر تھالی میں منہ مارنے والے شاعروں کی ایسی بات. تو کوئی ایسا شعر، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جو ہے وہ شعر پڑھا کرتے تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ شعر پڑھا کرتے تھے. صحابہ کی جو جنگ احد میں، جنگ خندق کا جو ذکر احادیث میں ملتا ہے، خندق کھودتے وقت آپ دیکھیں کیسی شاعری وہ کرتے تھے. خندق کھودتے وقت بھوک پیاس کا عالم ہے، تکلیف ہے، پہاڑ اور پتھر توڑ رہے ہیں، اور الفاظ کیا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں. اب دیکھیں یہ شعر ہی ہو گیا،
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کس بات پر؟ علی الجہاد ما بقینا, جب تک زندہ ہے جہاد کرنے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدی جواب دے دیا, وہ بھی شعر بن گیا, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, کہ اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کا عیش ہے, تو تم ان انصار کو بھی معاف فرما اور ان مہاجرین کو بھی معاف فرما. تو آپ دیکھیں یہ شعر بن گیا. تو ایسے الفاظ کہ جس سے توحید, جس سے ایمان کی بات, اللہ کی وحدانیت کی بات تو کہنا چاہیے. جیسے ایک بہت مشہور جو ہے وہ حالی الطاف حسین حالی کی ایک مسدس ہے جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں اپنی تقاریر میں, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. تو یہ آپ دیکھیں توحید پر اس نے کہی ہے, تو اس کو پیش بھی کریں گے, یہ تو مطابقت میں ہے. تو شاعری جو ہے وہ اس طرح حرام نہیں ہے, اور بہت ساری مثالیں بھی ہیں حدیث میں شاعری کی. جیسے انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں, انا بالکل انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا جنگ میں. اب دیکھیں یہ بھی سکھایا ہے, حنین جنگ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے الفاظ سے اپنی, یعنی وہ جنگ چونکہ اس میں مسلمانوں کی حالت تھوڑی سی جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی, جی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, آپ دیکھیں شعر ہو گئی, شعر ہے یہ, میں نبی ہوں کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ اعلان تھا لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں جگری سے کھڑا ہوں, بے جگری سے لڑوں گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں بہرحال تھوڑی سی جو ہے وہ صد پیدا کریں معاملات میں. کیا پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دینا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے, غیر مسنون عمل ہے. ضروری کیا, کہنا ہی نہیں چاہیے. بچے کے کان میں اذان دینا یہ تو تقریباً ہر ہمارا اجتماع جو ہے ہو رہا ہے, جو سالانہ ہو یا دیگر جو اجتماعات, اس میں ہر اجتماع میں یہ سوال ہو رہا ہے, ہر اجتماع میں یہی جواب دیا جا رہا ہے تقریباً گزشتہ ڈھائی تین سال سے, کہ یہ بچے کے کان میں اذان و اقامت والا معاملہ یہ غیر مسنون عمل ہے, یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے لیے جو احادیث کہی جاتی ہیں وہ احادیث نہیں ہے, وہ موضوع اور منکر روایات ہیں. بلکہ ابھی تو ان فرقہ پرستوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جو ہے وہ دو, ایک اہل حدیث اور ایک بریلوی مولوی کی بات سن رہا تھا, جو دونوں آپس میں لگے ہوئے تھے. آج کل چونکہ سوشل میڈیا ہے, چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے پاس, آپ جو ہے وہ کوئی ساتھی بھی بعض اوقات بھیج دیتے کہ جی یہ دیکھیں یہ تائید آ رہی ہے, تو وہ اہل حدیث چیلنج کر رہا ہے پورے اس میں کہ جی کوئی ثابت کر کے دکھائے, اور آخر میں دونوں اس بات پر ایگری ہو گئے کہ جی یہ ایک رواج ہے, بس چل رہا ہے تو چلنے دیں, یہ غیر مسنون عمل ہے. مسجد میں خرید و فروخت ہو سکتی ہے جیسے کہ میموری کارڈ. دیکھیں یہ میموری کارڈ جو ہے یہ ہم کاروبار کے لیے نہیں بیچ رہے میموری کارڈ, یہ تو ساتھیوں کے فائدے کے لیے, اس سے کوئی نفع نہیں مل رہا کسی کو, یہ تو جماعت نہیں, آپ بھائیوں کی سہولت کے لیے, یہ وہ کاروبار ہے, یہ کاروبار نہیں ہے. مسجد میں کاروبار منع ہے, وہ خرید و فروخت جو کاروباری ہو, اس سے فائدہ ہو حاصل کیا جاتا ہو. یہ تو اخروی فائدے کے لیے بھائی, آپ کی آسانی کے لیے. بعد میں آپ کہیں گے کہ جی وہ جو اجتماع ہوا تھا اس کے کارڈ ہمیں کراچی سے بھیج دیں یا لاہور سے بھیج دیں, تو کتنے مشکل ہو جائے گی. یہاں موجود چیزیں جگہ مختص کی گئی ہے, آپ سے اتنے ہی پیسے لیے جاتے ہیں جتنے کا وہ کارڈ آیا ہے, اس میں کوئی منافع نہیں لیا جا رہا. تو یہ منافع نہیں ہے, یہ کاروبار نہیں ہے. سلمان عمر صاحب نے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ چند آدمی مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر سے, میں نے تو نہیں سنا, میں نے تقریر غور سے سنی ہے بھائی. اگر جی چند احادیث میں, بالکل چند احادیث میں انفرادی, آپ کو شاید تھوڑی سی سننے میں غلط فہمی ہوئی کہ چند آدمی نہیں کہا بلکہ چند احادیث تو ہیں, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے. بلکہ ہاتھ اٹھا کر انفرادی طور پر دعا کرنے کی تو جو ہے وہ اس کو متواتر کہا جاتا ہے, متواتر احادیث کی جو مثالیں ہیں ان میں ہاتھ اٹھا کر دعا, لیکن وہ انفرادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ, ایک صحابی نے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا کہ جی اللہ کے نبی سے کہے میرے لیے دعا کرے, ایک صحابی نے آ کر پیغام دیا کہ جی ان کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس وقت ہاتھ اٹھائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اٹھائے وہ بالکل اس میں واضح طور پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, باقی کسی نے ساتھ میں ہاتھ نہ اٹھائے. اگر یہ اتنا اچھا عمل ہوتا تو کتنی جگہ پہ ثابت ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے, تو ایسا نہیں کہیں پہ ذکر ملتا. باقی اس کے علاوہ کچھ مقامات پر ایسے ہے جیسے عرفات کے میدان میں, عرفہ والے دن یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے ہیں ایک جگہ پہ. صفا اور مروہ کی سعی کے دوران, تو اس سعی کو شروع کرنے سے پہلے کعبہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھانے کا ذکر, یہ ایک انفرادی عمل ہے انفرادی. اسی طرح جو ہے وہ رمی جمار کرنے کے بعد جب ہم کنکر مارتے ہیں, حج میں یوم النہر کو کنکر مارے جاتے ہیں, تو کنکر مارنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکر مارنے کے بعد وہاں پہ نرم زمین پہ کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. تو ایسے موقع پر اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے وہ کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے سنا ہے وہ غلط فہمی ہے کہ چند آدمی, وہ چند آدمی نہیں بلکہ چند احادیث کہا تھا انہوں نے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا, جن عوامل پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ بتا دیا آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم تو جماعت کی تحقیق کے مطابق جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے, لیکن امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب بخاری میں جہری نماز میں فاتحہ پڑھنے پر باب بھی باندھا, اس کے علاوہ امام بخاری نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جز القرا خلف الامام. دیکھیں اس کتاب کے بارے میں جماعت کا کیا خیال ہے. دیکھیں قرا خلف الامام یا فاتحہ خلف الامام, یہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ حبل اللہ میں بہت پہلے, آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے یہ مضمون شائع ہو چکا ہے. آپ اگر وہ پورا پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. اور جماعت کی جو تحقیق ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, جب قرآن کی قرأت ہو رہی ہو, تلاوت ہو رہی ہو, تو فاستمعوا غور سے سنو, وانصتوا اور خاموش رہو, غور سے سنو اور خاموش رہو. آپ مجھے بتائیں جب ہم امام بھی پڑھے گا اور ہم بھی پڑھیں گے تو غور سے سن سکتے ہیں؟ ایک بندہ آپ سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی بات کر رہا ہے اور آپ بھی بات کر رہے ہیں, کیا دونوں کے ایک دوسرے کی بات سمجھ آئے گی؟ اور وہ آگے سے آپ سے کہے جی میری بات غور سے سنو, اور آپ کہہ رہے جی میں سن رہا ہوں اور ساتھ میں آپ بول بھی رہے ہیں اس کی بات کے دوران, تو یہ حق ادا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. امام کا پڑھنا وہ مقتدی کے لیے کافی ہے. امام جہری پڑھ رہا ہے تو امام کے پڑھنے پر غور کریں. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہو تو غور سے سنیں. تو یہی عمل, اتنی سی تحقیق ہے بس, کہ فاتحہ خلف الامام جو ہے جہری صلات میں نہ پڑھنا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کون پڑھ رہا تھا, ایک صحابی نے فرمایا تو وہ جواب کیا آیا کہ اقرأ بها فی نفسک. بات واضح ہے, جتنے لدیث مترجمین آپ کو ملیں گے اقرأ بها فی نفسک کا ترجمہ کیا کریں گے, اس کو آہستہ پڑھو. اس کو کیا پڑھو؟ آہستہ پڑھو. اقرأ بها فی نفسک کا ترجمہ کیا بنتا ہے, کوئی بھائی بتائے گا؟ جی کیا ترجمہ ہے جمشید بھائی؟ دل میں پڑھو. اقرأ بها فی نفسک کیا مطلب ہے؟ دل میں پڑھو. جتنے بھی لدیث مترجمین ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہوا ہے, اس کو کیا پڑھو؟ آہستہ پڑھو. یہ ہے چھپانا. یلوون السنتہم, اپنے زبانوں کو مروڑ کر, لتحسبوہ من الکتاب, تاکہ تم کہو یہ کتاب کی بات ہے. تو بالکل بات واضح ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو اس کو دل میں پڑھنا چاہیے. دل میں پڑھنا کیا ہے؟ غور سے سننا, یہ دل میں پڑھنا ہوتا ہے. فاریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے یہ سوالات متواتر آ رہے ہیں, اور اس پر آپ کو بتایا گیا کہ اس کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں, ایک تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان میں بھی قانونی حیثیت ان کو حاصل نہیں ہے, دوسری ان کی جتنی ہم نے اب تک سٹڈی کی ہے میرے ناقص علم کے مطابق ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ شکوک و شبہات والے معاملات موجود ہیں. حدیث میں ایک کمزور حدیث کے مطابق یہ آتا ہے کہ وہ چیز چھوڑ دو جو تجھے شک میں ڈال رہی ہے, اس چیز کے لیے جو تجھے شک میں نہ ڈالے, تو ایسا کام کرو جس میں شک نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایسا کام کریں اور اس طرح کے ٹریڈنگ وغیرہ جو آن لائن ہوتے ہیں جس میں یہ ساری ورچوئل کرنسی اور بٹ کوئنز اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. اور بھائی یہی ہے نا, ٹھیک ہے, تو چونکہ میں اتنا زیادہ انٹرنیٹ کے معاملات سے بھی اویئر نہیں ہوں اس لیے میں نے بھائیوں سے بھی معلوم کیا, تو ایسا ہی ہے بھائی کہ اس میں ابھی تحقیق ہماری چل رہی, بھائی آج بھی ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, صبح بیٹھے ہوئے تھے تو اس پر ہم نے کچھ چار پانچ صفحات کی تحقیق ابھی کی ہے, لیکن ہمیں اس میں بھی ابھی فی الحال کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ مزید اس میں تبدیلی ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ جب تک نہیں ہے تو اب تک جو نہیں کر رہے تھے تو معاملات زندہ ہیں, چل رہے ہیں, آگے بھی چلائے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, پھر ایک بات ایک وقت آئے گا تو اس کی ایک تحقیق آ جائے گی. اس میں اصل میں جتنے بھی باقی یہ فرقے مسلک والے بھی ہیں وہ بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ, تو اس لیے جو ہے وہ ابھی کوئی دلائل, کیونکہ نیا ایک معاملہ ہے بالکل, حدیث سے تو ہم فاریکس کا لفظ نکال نہیں سکتے, حدیث سے تو ہم بٹ کوئن کا نکال نہیں سکتے, اس لیے ان کو دوسری چیزوں کے ساتھ مطابقت میں بنا کر کوئی جواب انشاءاللہ سوچا جائے گا. آن لائن گیمز کھیل کر پیسے کمانا ٹھیک ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے آن لائن گیم کھیلنا, اور یہ اس میں یہ جوا اور جب یہ اس طرح کی قمار بازیاں, یہ گیم کھیل کر پیسے کمانا, اس میں شرطیں لگانا, چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو, جس پیسے کرکٹ کھیلنا, لڈو کھیلنا اور اس طرح کے دیگر جو کیرم وغیرہ کھیلنا اس پر پیسے لگانا, یا گوٹیاں کھیلنا اس پہ شرطیں لگانا, یہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. اگر جماعت ہو رہی ہو تو کسی ضرورت کے تحت یا خالی جگہ پر پر کرنے کے لیے مقتدی کے آگے سے گزرا جا سکتے گے. ابھی مغرب میں, مغرب نہیں بلکہ عصر میں میں نے دیکھا, بھائیو ہم سب آئے ہیں یا تربیت کے لیے, بار بار ایک چیز سکھائی بتائی سمجھائی جاتی ہے, کتنے میں لوگ دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں اور ان کو 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں, 30 سال سے دیکھ رہا ہوں, ایسے ساتھی بھی آج بھی موجود ہیں الحمدللہ, اور ہمیشہ اس بات پر زور دیا جاتا ہے صف کو سیدھا کریں, خالی جگہوں کو پر کریں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائیو, ایمان سے بتائے اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں؟ آج میں عصر میں دیکھ رہا تھا اتنی زیادہ جگہ اگلی چار صفحے خالی تھی, صرف میں کیونکہ میں وضو کے لیے لائن میں کھڑا تھا تو میں شامل نہیں ہو پا رہا تھا, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ چار پانچ صفحے آگے خالی ہے, لیکن کچھ بھائی صرف رکعت حاصل کرنے کے لیے وہ اگلی چار صفوں کو چھوڑ کے پیچھے سے کھڑا ہونا شروع ہو گئے, کئی لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا آج. تو اگر امام کے سامنے سترا ہے, جماعت کھڑی ہے, یہ تو میں نے ایک ضمناً بات بولی کہ ایسا نہ کریں, جب امام وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں صحیح کھڑا ہوں, غلط تو باقی کھڑے ہیں, ہر شخص یہ, آج ہم الحمدللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے 6000 سے اوپر تعداد ہو گئی ہے, تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے 6000 آدمی کھڑے ہو گئے سب میں, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں صحیح کھڑا ہوں, امام اعلان کر رہا ہے ویسے سیدھا کھڑے ہو کر کھڑے ہو جاتے کہ جی میں تو صحیح کھڑا ہوں, سیدھا ہونا ہے تو دوسروں نے سب سیدھی کرنی ہے تو دوسرے نہیں, بھائی یہ سب کے لیے استووا اقیموا صفوفکم واعتدلوا, یہ امام جب دیتا ہے سب سے خطاب کر رہا ہے تو سب کو دیکھنا ہے, تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اب جو سوال ہے کہ امام خالی جگہ پر کرنے کے لیے کسی کے سامنے سے گزرنا, تو صلات کھڑی ہے تو کیونکہ یہ تو وہی کیفیت ہو گئی جو میں نے دیکھی ہے کہ ایسی جگہ کسی نے چھوڑی ہے کہ جس میں پہلے کھڑا ہوا جا سکتا تھا, اس کے باوجود بھی وہ پیچھے کھڑے ہو گئے تو یہ تو ایک جرم والا معاملہ ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ کیا پہلے کیا کیا جائے؟ اگلی صفوں کو پورا کیا جائے. تو ہم اگر ایسا نہ کریں گے تو کیا بتائیں ہماری صلات ناقص نہیں ہوگی. سوال میں یہ پوچھا گیا کہ کیا ایسی صورت میں آگے سے گزرا جا سکتا ہے؟ اگر امام کے سامنے سترا رکھا ہوا ہے تو کسی بھی صف کے درمیان سے آپ جا سکتے ہیں. امام کے سامنے اگر سترا رکھا ہوا ہے تو کسی بھی صف کے درمیان سے آپ جا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. امام کے آگے سے بھی جا سکتے ہیں اور جو امام کے ساتھ مقتدی جو کھڑے ہیں ان میں, تو آپ کسی بھی صف میں, اور صف برابر کرنے کے لیے اکثر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی جماعت میں اور امام کے سامنے سترا بھی ہے اور کسی مجبوری کے تحت اگر آگے سے گزرنا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں کھڑے ہوں آپ آگے سے گزریں, جب امام کے سامنے سترا رکھا ہوا ہے تو آپ آرام سے نکل سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہل کتاب کا کھانا اللہ نے حلال کیا ہے اور رسول نے بھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت قبول کیا, کہ اہل کتاب کا ولیمہ بھی کھایا جا سکتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں وضاحت کریں. دیکھیں دعوت ہے نا, تو اگر اس ولیمے میں اہل کتاب کا ولیمہ, آج ہمارے دور میں اہل کتاب تو یہ فرقہ پرست ہیں, ہمارے دور میں اہل کتاب کون ہیں؟ یہ فرقہ پرست ہیں جن میں ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, یار دوست بھی ہوتے ہیں, کاروباری شراکت دار بھی ہوتے ہیں, دیگر بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں, محلے دار پڑوسی بھی ہوتے ہیں. وہ اگر ہمیں دعوت دیتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو ولیمہ ہو رہا ہے, چونکہ آپ نے ولیمہ کا ذکر کیا ہے, ولیمہ ہو رہا ہے, اس ولیمے میں کوئی خرافات نہیں ہو رہی, تصویر سازی نہیں ہو رہی, اس ولیمے میں ہار سیرے پھول نہیں پہنائے جا رہے, اس ولیمے میں آتش بازی اور فائرنگ اور پٹاخے بازی نہیں ہو رہی, اس ولیمے کے اندر گانے بجانے نہیں ہو رہے, اس ولیمے کی ویڈیو نہیں بن رہی, اس ولیمے کی محفل مخلوط محفل نہیں ہے, اور دیگر جو منکرات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جا رہا, تو آپ ایسے ولیمے میں شرکت کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس طرح مشرکین مکہ کی ہمدردی فارسیوں کے ساتھ تھی اور مسلمانوں کی ہمدردی رومی کے ساتھ, وہ اہل کتاب تھے, اس طرح آج بھی کسی پارٹی میں سے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غالب آ جائیں, اس کی تصدیق کر دیں؟ دیکھیں جمہوری معاملات میں تو ہم نہیں کر سکتے, ایک ایسے ہی اگر کسی کو جو ہے نا وہ دل کے اندر ایسا خیال آ جائے یا ویسے, تو یہ کوئی جرم یا کفر والی بات نہیں ہے کہ جی یہ فلاں پارٹی اگر آ جائے تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے, تو یہ کوئی کفر والی بات نہیں ہے. ملک میں تو ہم رہتے ہیں نا, حالات تو ہم بہتری چاہتے ہیں, ہماری مہنگائی کے ہم ڈسے ہوئے ہیں, جیسے بھائی نے ابھی تقریر میں بتایا بھی, مہنگائی سے پریشان جو ہے وہ ناقص جو ہے روڈز کی صورتحال, اسی طرح ناقص طبی سہولیات یا اس طرح کی دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارا حق ہے بنیادی, ہم ٹیکس دیتے ہیں, اس ملک کے باشندے ہیں, شہری ہیں, تو ہمارا حق ہے کہ حکومت ہمیں یہ چیزیں دے, بجلی یہ نہیں دیتی, گیس یہ نہیں دیتی, روڈز کی صورتحال ان کی خراب ہے, اور تو ان میں سے اگر ہمیں کوئی لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو آ کر ان چیزوں کو سدھارے گا کہ یار چلو یہ آ جائے کچھ بہتری آ جائے گی, تو اتنا تو ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے کمپین چلانا اور اس کے لیے جیے مرے کے نعرے لگانا, میں تو صرف کرسی رکھ رہا تھا, میں تو صرف کرسی رکھنے گیا تھا, جھنڈا اٹھائے, میں نے تو صرف جو ہے وہ جا کر ایسے ہی جلسے میں بیٹھ, تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی ہلکی پھلکی اگر کسی سے زبانی طور پر ملک میں رہتے ہوئے اپنی حقوق کی کے اصول کے لیے اگر کوئی یہ بندہ سوچتا ہے کسی کے بارے میں کہ اگر یہ آ جائے تو ہو سکتا ہے معاملات بہتر ہو جائے, بس. ایک اعلان ہے, محمد ارشد صاحب بہاولپور والے, شاہد رسول صاحب صادق آباد, عزیز اسلم ملتان, عزیر اسلم ملتان, سعید احمد محمد اقبال لاہور, نوید لغاری ڈیرہ غازی خان, انٹری پوائنٹ پر آ جائیں, وہ سامنے جو انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے جو ہے وہ ڈیٹا بیس والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان سب کو طلب کیا گیا. محمد ارشد صاحب بہاولپور, شاہد رسول صادق آباد, عزیر اسلم ملتان, سعید احمد محمد اقبال لاہور, نوید لغاری ڈیرہ غازی خان. اگر میرا بھائی مشرک ہو اس کی وفات پر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ بھائی دیکھیں ہمیں کوئی واضح طور پر ممانعت تو نہیں ملتی, چہرے دیکھنے کی ممانعت تو نہیں ملتی, اس کے لیے مغفرت کرنا, اس کی تعزیت کرنا, اس کے لیے جو ہے کوئی نرم الفاظ ہمدردی کے بولنا یا جو ہے افسوس کی کوئی کلمات ادا کرنا, کوئی پرسے ورسے دینا لینا, یہ چیزیں تو مشرک کے لیے بالکل بھی نہیں ہے.
اگر چہرہ کسی نے دیکھ لیا تو اس میں تو ہمیں کوئی ممانعت نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں واضح دلیل چاہیے ہوگی قرآن و حدیث سے کہ اگر ہم اس میں ممانعت لگاتے تو ہم سے کوئی پوچھے اس کی دلیل دکھاؤ، تو دلیل تو ایسے نہیں ہے کہ مشرک کا چہرہ، کتنے مشرکوں کے چہرے ہم جو مرے ہوتے ہیں ان کے دیکھ لیتے ہیں، تو اگر کسی کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو اس میں مجھے تو کوئی دلیل اس کی ممانعت کی نظر نہیں آتی بھائی جی. کس کا؟ دیکھیں وہ جو حدیث ہے، وہ جو روایت ہے، وہ انتہائی کمزور روایت ہے، اس سے یہ ثابت بھی نہیں ہوتا کہ جی ممانعت آ گئی. اگر کسی مشرک کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو اس پر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگا. نہ دیکھیں، ایک بندے کا ایمان ہے بھائی، میں نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں دیکھنا چاہتا، میرا بس یہ مشرک تھا، میں نہیں مجھے اس سے نفرت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ایمان کی بڑی اس پہ. لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا بھائی جی. بھائی جانا نہیں، دیکھیں وہ تعزیت کی بات ہو رہی ہے جی. دیکھیں یہ جوابات، جو سوال ہو رہا ہے اس پہ ایک چیز، جتنا سوال تھا اتنا بتا دیا. آپ اندر تک جائیں گے تو پھر معاملات لمبے ہو جائیں گے. ہاں، عورت کا قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں؟ عورت کا قبرستان جانا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزورات القبور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قبرستانوں میں جانے والوں پر پابندی ناپسند کیا ہے. آپ ادھر دیکھیں، اگر تھوڑا سا سوال سن لیں بھائی. زیادہ قبرستان میں جانے والیاں، بہت زیادہ قبرستانوں میں جانا عورتوں کا ناپسند ہے. باقی عام حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وہاں جایا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے. تو موت تو مرد کو بھی یاد کرنی چاہیے اور عورت کو بھی یاد کرنی چاہیے. بہت زیادہ جو ہے عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عذاب قبر کے حوالے سے عمر بن حاص کی حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اونٹ قربان کرنے کی مدت تک اپنے قبر پر کھڑے رہنے کی وصیت کی تھی. اس حدیث کے حوالے سے بھائی ہمارے لٹریچر میں، یہ بہت لمبی ہو جائے گی، ہمارے لٹریچر میں اس کی وضاحت ہے، آپ لٹریچر پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ یہودی عورت کو عذاب ہو رہا ہے؟ کیا نبی غیب جانتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بتاتے تھے وحی کی روشنی میں، غیب نہیں جانتے تھے، جو معاملات ہوتے تھے وہ وحی کی روشنی میں بتائے جاتے تھے. یہودی عورت کا ہو یا اس چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے کا ہو، دونوں کا معاملہ جو تھا وہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا. اور کتنے واقعات، یہ پورا قرآن وحی کے ذریعے سے، جس میں سابقہ امتوں کے احوال اور واقعات بیان کیے گئے. یہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے من سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اس وحی کی روشنی میں کرتے ہیں جو ان کو بھیجی جاتی ہے. تو یہ اس میں غیب کا معاملہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں، غیب کا علم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ نبی کو بتا دیا کرتے تھے وحی کے ذریعے سے. قرآن میں ذکر ہے نا، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے. تلک من انباء القرا، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. تو یہ غیب ہی تھا جو وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا جبکہ قرآن میں ہے کہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کی پیروی کریں جو جادو زدہ ہے، قرآن کی روشنی میں جماعتی موقف بیان کر دے؟ بھائی دیکھیں، اس بارے میں تو بہت لمبی ہو جائے گی. اتنی سی بات ہے کہ یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے، یہ سحر کے معاملے میں جو جماعت سے اختلاف کرنے والے تھے، جنہوں نے جماعت سے جو نکلے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، انہوں نے جو ہے وہ یہی آیت پیش کی تھی، اکثر لوگوں کو ذہن میں بات ڈالی. لیکن یہ آیات جو ہیں، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، انہیں ظالموں نے کہا کہ تم ایک مسحور شخص، سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو. تو دیکھیں، آپ کہتے ہیں قرآن میں تو ظالموں کا کہا گیا کہ اللہ کے نبی کو مسحور کا اور تم بھی کہتے ہو تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ حالانکہ بہت آسان اس کا جواب ہے، اگر اللہ ان کو بھی سمجھ دے تو بہت بہترین بات ہو جائے گی، کہ یہ جو آیت ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور یہ مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے، اس وقت تو اس کا تصور بھی نہیں تھا. جو جادو ہونے کا معاملہ ہے وہ مدنی دور کا واقعہ ہے، اتنی سی بات ہے اگر سمجھ آ جائے تو. مکی دور پہلے گزرا ہے، مدنی دور بعد میں گزرا ہے. تو جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ان تتبعون، اس وقت تو یہ واقعہ ہی نہیں ہوا تھا، تو وہ تو اس اعتراض کی وجہ سے کر رہے تھے کہ جو اعتراض قوموں نے انبیاء پر پہلے سے کیے تھے، جیسے نوح علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ کیا ہے یہ، ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، ہم اس پر ایمان جھوٹا کہہ دیا. ان ہوا الا رجل بہ جنہ، نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا قوم کے لوگوں نے، ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ایسا شخص ہے کہ جس پر کیا ہوا ہے، جن آئے ہوئے ہیں، اس پہ آسیب ہوا ہے. کس پر؟ نوح علیہ السلام. شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا انما انت من المسحرین، تم پر تو جادو ہوا ہے. شعیب علیہ السلام اسی طرح جو ہے وہ دیگر انبیاء پر اعتراضات لگائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا، ہے کہا گیا کہ نہیں، ساحر او مجنون، سورہ قلم میں یا تو یہ ساحر ہے یا کیا ہے، مجنون ہے، یہ بھی کہا گیا سحر کرنے والا. تو مکی دور میں تو ساحر بھی کہا ہے، مسحور کہا ہے تو ساحر بھی کہا ہے. اس کو اس واقعے سے جوڑنا یہ انتہائی کم علمی، اور اگر علم ہے تو علمی خیانت ہے، یا تو کم علمی ہے نہیں سمجھ آتی یہ بات، تو ٹھیک ہے اللہ سمجھ دے، اور اگر سمجھ آ گئی ہے اور نہیں سمجھنا چاہ رہے تو پھر یہ علمی خیانت ہے، یہ علمی خیانت ہے کہ ایک بات کو واضح بھی کر دیا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ذکر، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، قرآن میں اس کا توڑ نازل کیا گیا، آخری جو سورتیں ہیں وہ اس کا توڑ بھی بتا دیا گیا، لبید بن عاصم کا نام بھی آ گیا، اور جادو میں اثر کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہ بات تھی کہ آیا میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، میں فلاں زوجہ کے گھر گیا ہوں کہ نہیں گیا ہوں، میں نے غسل کیا یا نہیں کیا، اتنی سی بات، روزمرہ کے روٹین کے معاملات، کوئی دینی نقصان نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی احکامات بھول گئے تھے، یا ایسا نہیں تھا. انہوں نے تو کئی کیا باتیں کی، جیسے نبی تھا اگر جادو مانے تو پھر دین کا کیا ہوگا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، جتنی ہے اتنا ہی ماننا ہے ہم نے بھائی، حدیث میں اتنا ہی آیا ہے کہ یخیل الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، بس اتنی سی بات تھی. اور یہی الفاظ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے گئے، سورۃ طہٰ میں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، موسیٰ کے خیال میں یہ بات آئی کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں کیا ہو رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں. تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور اتنا ہی ہم مانتے جتنا جو ہے وہ آیا ہے. جمعے کے متعلق جو اذان سے پہلے اردو میں خطبہ دیا جاتا ہے، جسے جمعے کا حصہ بنا دیا گیا کہ جمعے کی اذان کے بعد دو خطبوں میں درمیان وعظ و نصیحت بیان نہیں ہو سکتا، اس سلسلے میں آپ ذرا کوئی ہدایت دیں. دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا سوال، اور یہ جمعے کا حصہ بھی نہیں ہے بھائی، اگر یہ نہ ہوا، حصہ تو یہ ہوگا نا کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو جمعہ نہیں ہوگا، تو ایسا تو ہمارا موقف جماعت کا ہے ہی نہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا خطبہ ہو گیا تو جمعہ ہو گیا. تو ہم اتنا سوال لکھیں یا اتنی بات لکھیں کہ جتنا جماعت کا ایک معاملہ ہے، حصہ بنا دیا گیا کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا، تو حصہ تو نہیں ہوا پھر، تو باقی جو ہے وہ کبھی نہ بھی دیا جائے. یہ وقت ہوتا ہے احادیث میں اس کے آثار ملتے ہیں کہ جب صحابہ اس طرح جمع ہوتے تو ایک دوسرے کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے، یہ اسی سے فائدہ اٹھانا ہے کہ لوگ آ گئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ ذکر و اذکار تو ویسے بھی، تو یہ واضح و نصیحت بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے، تعلیم و تعلم بھی ذکر و اذکار کا حصہ ہوا کرتے ہیں. تو اس میں اتنی ہی بات ہے، باقی اس کو جو ہے وہ کوئی ایشو والا معاملہ نہ بنایا جائے بھائی. دو خطبوں کے درمیان تو ایسا یہ اگر کریں گے تو کوئی نئی بات ہوگی بھائی. دو خطبوں کے دوران ایک خطبہ دیا پھر بیٹھے پھر اردو میں خطبہ شروع کر دیا اور وہ اردو والا ختم ہو گیا پھر عربی والا شروع کر دیا, تو ایسا تو کوئی عجیب سا ماحول ہو جائے گا. تو اس سے بہتر نہیں کہ جو چل رہا ہے وہی چلتا رہے بھائی. ابو داؤد کی حدیث صبر 770 میں کہ جس میں مقتدی کے لیے پہلی رکعت میں دو سکتے ہیں اور دوسری رکعت میں ایک سکتا ہے تاکہ مقتدی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سورہ فاتحہ میں نہیں پڑھی. دیکھیں اس کا جواب پہلے آپ کو دے دیا گیا بھائی. ہاں سکتے والی روایت ہے بھی ضعیف, لیکن ایک سوال جب ایک دفعہ ہو گیا ہے اور آپ کو بہترین جواب اس کا دے دیا گیا تو اسی کو کیا ہم اہل حدیثوں کی طرح نماز, یہ جو سکتے والی حدیث ہے یہ روایت ہے یہ ضعیف ہے بھائی, کیا اہل حدیثوں کی طرح نماز جنازہ نہیں پڑھ سک نہیں ادا کر سکتے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نماز جنازہ میں بہت ساری دعائیں پڑھی, کسابی نے خواہش کہا کہ جنازہ میرا ہوتا ہے, اور نماز جنازہ میں تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل رفع الیدین کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. رفع الیدین کرنے والی روایت موجود ہے اور وہ مستند بھی ہیں, تو جنازے کے دوران رفع الیدین کیے جا سکتے ہیں. نہ بھی کیے تو دیکھیں اس پہ ایک ہمارا جماعت کا معاملہ آ چکا ہے کہ نہ بھی کیے تو صلاۃ ناقص نہیں ہوگی. تو رفع الیدین بھی جنازے والے معاملے بھی, اگر رفع الیدین کے ساتھ کوئی نہیں پڑھ رہا تو بھی جنازہ ہو جائے گا, پڑھ لیں تو ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا. باقی جو جہری صلاۃ المیت ہے تو وہ صرف اس پہ جماعت کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ تربیت کی خاطر تعلیم کی خاطر وہ ایک آدھ جنازہ پڑھایا گیا جہری کے ساتھ, باقی جو عمومی عمل تھا وہ سری ہی جنازہ پڑھایا گیا, سری تکبیر سری جنازہ پڑھایا گیا اور چار تکبیرات کے ساتھ, اور اس میں رفع الیدین کر سکتے ہیں. امام کرے تو آپ بھی کریں, امام نہ کرے تو آپ بھی نہ کریں, بس اتنی سی بات ہے اس میں. رمضان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان والے, ڈیرہ اسماعیل خان والے رمضان ندیم صاحب شاید, رمضان صاحب انٹری گیٹ پر چلے جائیں, سامنے جو انٹری گیٹ ہے ڈیٹا انٹری میں وہاں پہ آپ شیوے جائیں. بھائی دیکھیں اب خاص طور پر جانے والی آپ نے, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بھائی جتنا جواب دے دی گیا اتنا کافی ہے. خاص طور پر بالکل یہاں سے لاہور سے ملتان جانا اور لاہور سے کراچی جانا کسی مشرک کا چہرہ دیکھنے کے لیے, یہ ایک الگ بات ہے بھائی. بھائی کی بات ہوئی تھی, بھائی گھر میں ہی ہوتا ہے, مر گیا دوسرے بھائی نے چہرہ دیکھ لیا. دیکھیں بات کو سمجھیں آپ, آپ کیوں اپنے بھی معاملات کو کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں اور دوسرے کو بھی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ بات اتنی سی تھی کہ بھائی مر گیا, اس کا چہرہ, وہ مر گیا گھر کے اندر ہے, چہرہ دیکھ لیا, کوئی آگے پیچھے ہوا. اب عورت کی بات آئی کہ جی عورت یا جو ہے وہ باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے, تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ نہ بنائے کہ اس کو جو ہے نا وہ بالکل. اگر بیٹی چلی بھی گئی تو دیکھیں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی فتویٰ لگایا جائے؟ میں نے لگا دیا کافر کا فتویٰ, آپ پوچھیں گے جی دلیل دو, آپ پوچھیں گے گا نا کہ دلیل دو. بھائی میں کہتا ہوں یہ کام حرام ہے, آپ اگلا سوال کیا کریں گے؟ یہ کام کیا ہے؟ حرام ہے. اگلا سوال آپ کیا کریں گے؟ دلیل دو. میں نے کہہ دیا کسی مشرک کا چہرہ دیکھنا کفر ہے, آپ کیا پوچھیں گے؟ دلیل دو. تو دلیل تو نہیں ہے میرے پاس بھائی, نہیں دیکھنا چاہیے. تقویٰ کا معیار یہی ہے کہ کافر ہے, اللہ کا دشمن ہے, مشرک ہے, لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے بھائی, اتنی بات کو سمجھے. تقویٰ کا معیار یہ کہ نہ دیکھیں, صحیح ہے جی؟ یہ بھائی نے سوال لکھا ہے میرے خیال سے, آپ نے لکھا ہے نا, میں دیکھ رہا تھا آپ لکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مولوی کو پیسے دینا اور قرآن پڑھانے کے لیے پیسے لینا بالکل غلط عمل ہے بھائی. قرآن کی درس پہ, تدریس پہ, امامت پہ, اذان پہ, بچوں کو قرآن پڑھانے پہ, بڑوں کو قرآن پڑھانے پہ, مدرسے میں قرآن پڑھانے پہ, اسکول میں قرآن پڑھانے پہ, اسلامیات کا لیکچر پڑھانے پہ, جتنی بھی دینی معاملات میں جس میں قرآن اور حدیث آتا ہے, ایسی چیزوں پہ پیسے لینا حرام اور ناجائز ہے, نہیں لینا چاہیے. اور ایسی جگہ تعلیم بھی نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ جو قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہوں, تو اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا بھی نہیں چاہیے بھائی. یہ مختصر دے رہے ہیں بھائی، جواب طویل بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی بہت جو ہے وہ سوالوں کے انبار ہے اس لیے مختصر جواب دے رہے ہیں. اس کی تشریح کے لیے اجرت پر ہماری الحمدللہ دینداری یا دکانداری کتابچہ پڑھ لے، سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی تمام جائیداد اپنے اکلوتے بیٹے کے نام کر جاتا ہے تو اس کی چاروں بیٹیاں اپنا حصہ لینے کی حقدار ہوں گی انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ دیکھیں، اگر کسی باپ نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ زندگی میں اپنی جائیداد صرف بیٹے کے نام کی، بہت بڑا مجرم ہے، یاد رکھیں. اللہ کی بڑی پکڑ ہوگی. کیسا باپ ہوگا جو اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہے کہ بیٹی کو حصہ نہیں دے رہا؟ ایمان والی بیٹی کو حصہ دینا یہ مومن باپ کا فرض ہے، یہ فرض ہے حصہ دینا. اب اگر قرآن میں جس طرح بتایا گیا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، باپ نے وصیت کر دی مر گیا کہ جی میرا ساری جائیداد کس کو دے دو؟ بیٹے کو دے دو، بیٹیوں کو کچھ نہ دو. اب ایک شخص ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو پتہ چلا کہ جی بیٹیاں بھی تو ہیں اس کی، اور اس کو پتہ چلا کہ بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا، تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ فاصلح بینہم. اگر مرنے والے نے جانبداری سے کام لیا یا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا تو فاصلح بینہم، اس وراثت میں کیا کرے؟ اصلاح کر لے، بیٹیوں کو ان کا حق دے دے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو جو ہے وہ نہ، اگر اس نے جائز وصیت کی ہے تو اس کو تبدیل کرنا جرم ہے، اور ناجائز وصیت کی ہے تو اس کی اصلاح کرنا اچھا کام ہے. چلے کروڑوں کا ہو یا اربوں کا ہو یا ہزاروں کا ہو یا سینکڑوں کا ہو، جتنی بھی ہو، جس کو جو حصہ ہے وہ ملنا چاہیے، حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ روح والی چیز کی تصویر نہ بنائی جائے، ہم مر جائے یعنی مردہ اس کی دیکھیں. اس طرح کے نئے نئے سوالات بھی آتے رہتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کسی طرح سے ہمیں رستہ مل جائے. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ جو مرا ہے اس میں روح تو تھی نا، روح والا تو تھا نا. جو مرا ہے پہلے کیا تھا؟ وہ روح والا تھا. تب آپ کہہ رہے کہ جی وہ یادگار کے لیے اور یہ اس کے لیے اور اس کے لیے، صرف مری ہوئی کی تصویر، اس کے کفن کی تصویر یا اس کی، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ نہیں بنائے تصویر، اس طرح سارے معاملات نہ کریں. اچھا، یہ سوال تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہی بات بتائی گئی، کیا دعوت کی غرض سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے؟ بھائی نہیں بنائی جا سکتی. اللہ کی، یہ جو آپ نے سوال ہے کہ ویڈیو ایک الگ چیز ہے، اس میں لکھا ہے ویڈیو الگ چیز ہے. دیکھیں، یہ تو آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو الگ چیز ہے. اگر آپ تاریخ پڑھ لیں ویڈیو کی، تو یہ ویڈیو سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ کہاں سے ہوئی ہے بھائی؟ تصویر سے ہوئی ہے. پرانے زمانے میں ویڈیو کیسے بنتی تھی؟ آج سے 30, 40, 50, 60 سال پہلے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ہوتا تھا؟ ریل چلائی جاتی تھی، اس ریل سے کیا بنتی تھی؟ فلم بنتی تھی. وہ بہت ساری تصویروں کو جمع کر کے، اب تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، اس کی پھر اگلی شکل ویڈیو کیسٹ آ گئی، اس میں بھی ریل ہوتی ہے، اس میں بھی ریل ہوتی ہے، اور وہ ریل چلتی ہے تو وہ اس اسپیڈ سے چلتی ہے، اس اسپیڈ سے وہ ویڈیو حرکت میں آتی ہے، وہ تصویریں اتنی تیز. اب آپ کے پاس جو موبائل ہے، پکسلز 3, 4, 5، اب کتنے پکسلز کے کیمرے آ گئے. میں نے ابھی آخری جو سنا ہے، میرے خیال سے شاید آخری 60 میگا پکسل کا ہے، شاید 108 میگا، کہیں پہ 2, 3, 4 میگا پکسل کے ابتدا میں موبائل آئے تھے، اور اب 108 میگا پکسل کے. یہ میگا پکسل کیا ہے؟ یہ اس کی کوالٹی ہے. یعنی ایک وقت آیا جب آپ کے ہاتھ میں موبائل تھا نا، تو بہت ڈل سی اس میں تصویر آتی تھی، اور وہ موبائل اگر آج ہمارے ہاتھ میں آ جائے، آج سے 15-20 سال پہلے والا موبائل، نوکیا والا، وہ چھوٹا سا موبائل جسے تصویر لی، وہ موبائل آج ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کیا کہیں گے؟ جی پھینکو اس کو، یہ کوئی تصویر ہے جو آج کے موبائل. تو یہ فرق ہے. دیکھیں تو یہ ویڈیو بھی بہت ساری تصویروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس سے ویڈیو بنائی جاتی ہے. بھائی لاہور حلقہ رکھ برج کے ساتھی ظفر علی ڈیٹا جو انٹری ہے سامنے وہاں پہ تشریف لے جائیں. ظفر علی صاحب رکھ برج والے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا. اس وقت بے روزگار تھا, اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ تو اچھی بات ہے نا, خرچ کرتے رہنا. بھائی آپ کو وصیت کی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. بہترین ماں تھی جنہوں نے یہ بات کی ہے. کاش ہماری ساری مائیں ہمیں یہ وصیت کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا, اللہ کے دین کا کام بھی کرنا, دعوت کا کام کرنا. مائیں ایسے بچے تیار کریں. بہترین ماں تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ بیٹا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا. تو کرتے رہنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی دعوت, فکر دعوت کا انداز پوری دنیا کے لیے ہونا چاہیے, مسلم اور غیر مسلم. آپ کو دیگر مولویوں کی طرح بغض و عناد سے بچنا چاہیے. اگر کسی مسلک یا مولوی میں کچھ خوبیاں ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرو, اور خرابیاں ہیں تو ان کی نشاندہی کرو دلائل سے, جیسے کہ انجینئر ڈاکٹر غامدی. اللہ کو مانو بھائی, کیا اپریشیٹ کریں غامدی صاحب کو؟ جی بہت اچھا, حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. اگر کوئی بات اچھی کی ہے تو اچھی بات تو ٹھیک ہے بھائی, ہوگی. وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے, تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے نبی اللہ کے رسول ہے, صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے, تو ہم نے کب کہا ہے کہ اس نے غلط کہا ہے؟ صحیح ہے وہ بات, لیکن اس کا جرم اس کے فائدے سے زیادہ ہے. کیا ہے جرم؟ گناہ فائدے سے زیادہ ہے. یہ تو سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے, تو اگر انجینئر نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ بابوں کا دین, کتابوں کا دین, اچھی بات ہے, بڑا زبردست پکی والا جملہ بھی بڑا چلتا ہے ان کا, ٹھیک ہے. اور لوگ اکثر انہی باتوں کی وجہ سے ان کے شہدا یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جی میں ہوں کیا کتابی, نہ میں بابی نہ وابی, میں ہوں مسلم کتابی. تو یہ باتیں لوگوں کو لگتی ہے کہ جی کیا بات ہے, لیکن آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ جس پر جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہے. اس سے سوال ہوتا ہے جی نماز پڑھے, بالکل جی ان کے پیچھے پڑھیں, جائیں ان کے ساتھ. تو یہ تو ان کی اس کی نظر میں صلات کی اہمیت ہے, یہ نہ بیان کریں. وہ شرک کی دعوت دیتا ہے, مولا علی پر وہ مناظرے کرتا ہے مولا, یعنی اس نے یہ اپنا تکیہ کلام بنایا ہوا ہے. وہ ان کا نام مولا کے علاوہ لیتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے تو مولا جو الفاظ ہیں مولا علی علان کے, وہ حدیث بھی ضعیف ہے. اور غدیر خم کا جو واقعہ ہے وہ بھی سارا معاملہ انہوں نے اس کو پیش کرتے کہ جی میں بھی اس کو مانتا ہوں جو اہل تشیع کی جو ہے وہ اساس ہے. اس واقعے کو وہ بھی پیش کرتا ہے کہ جی میں بھی اس کو ماننے والا ہوں. اور وہ جو تمام مسلمانوں کے لیے واقعہ تھا, کون سا, حجۃ الوداع کا, اس کو ڈینائی کر کے وہ دوسرے والے واقعے جن کو وہ پیش کرتے ہیں حدیث ثقلین کہہ کر وہ پیش کرتے ہیں, تو اس کو پروموٹ کرتا ہے. وہ یزید کے لیے کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کرتا. وہ تو کہتا ہے وہ لشکر ہی نہیں تھا, جس جو پہلا لشکر تھا اس کا تو سپہ سالار یزید تھا ہی نہیں. بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور اللہم, اور اول جیش من امتی یغزون البحر مغفور اللہم. جو بیری جنگ پہلی کرے گا وہ لشکر بھی بخشا بخشا آیا ہے, جو پہلے مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پہ حملہ کر کے فتح کرے گا وہ لشکر بھی بخشا بخشا آیا ہے. بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں فیہ منقبۃ لمعاویہ ولابنہ. حاشیہ دیکھے بخاری کا, اصل بخاری کا, کہ اس حدیث میں منقبت ہے معاویہ اور اس کے بیٹے کی. آج وہ معاویہ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں. آپ سنیں ذرا انجینئر کو کیا بات کرتے ہیں آپ, اس کی اچھائی بیان کریں, کیا اچھائی بیان کریں, بغض صحابہ کرتا ہے وہ. اور بخاری کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث میں منقبت ہے معاویہ ولی ابنی ہی اور اس کے بیٹے کی. اور اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ جب یہ جنگ ہوئی ہے پہلا لشکر جب قسطنطنیہ گیا ہے، علیہم یزید ابن معاویہ بارض روم، یہ قسطنطنیہ ارض روم، اس میں سپہ سالار کون تھا؟ یزید ابن معاویہ. پھر طبری پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، جو شیعوں کی سب سے مشہور تاریخ کی کتابیں اس میں پڑھیں، اس میں تو یزید کو فتح العرب کہا گیا، فتح العرب، عرب کا گرو، عرب کا شہ سوار، عرب کا جس کو سورما کہا جاتا ہے، سورما، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. بہترین گھڑ سواری، بہترین سپہ سالاری کے گر تھے. بیٹا کس کا تھا؟ جس کی 19 سال کی حکومت تھی، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب. اور 64 لاکھ مربع میل پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسلام کے لشکر پہنچا دیے تھے. یہ کون تھے؟ وہ تعلق کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا تعلق تھا؟ تو ان ساری باتوں کو بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا ذاکر نائک بھی کہتے ہیں بہت اچھا، وہ تو کہتے ہیں جی میرا تو کام ہی ادیان کا تقابل ہے، یہ جو آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں وہ نہیں ہے میرا کام. اسی لیے تو وہ آئے. تو میں تو جی سمجھتا تھا کہ جی یہ فلاں اور فلاں فرقے وہ تو بہت اچھے ہیں، تبلیغی بہت اچھے ہیں، فلاں بہت اچھا ہے، نام لے لے کر بول رہے ہیں، موجود ہے آپ سن لیں. ٹھیک ہے جی، غامدی صاحب کا تو کہنا ہی کیا ہے، آپ ان سے کے بارے میں بھی توقع کر رہے ہیں کہ جی میں اپریشیٹ کروں تو کر لیتا ہوں. بھائی کیا کسی کا ظاہری کفر و شرک دیکھ کر اس پر جہنم کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ ہمارے بہت سے مسلم بھائی کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام علا نے ابو صاحب کے ظاہری اچھے عمل دیکھ کر جنتی کہا تھا، منع کر دیا تھا، بلکہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ ہوں، مجھے ابھی اپنے متعلق معلوم نہیں. سورہ احقاف کا حوالہ دیکھیں، آپ نے کہا ظاہری کفر و شرک، اگر وہ بندہ زندہ ہے اور کفر و شرک کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ جہنمی ہے. وہ زندہ ہے اور کفر و شرک کر رہا ہے تو ہم کیا نہیں کہہ سکتے؟ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جہنمی ہے. کیا پتہ وہ شرک کے بعد ابھی 5 منٹ بعد اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے تو کیا اب جہنمی رہا؟ نہیں رہا، زندہ ہے نا. اس حالت میں مر گیا تو پھر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم. تبین کیا ہے؟ واضح ہو جانا. انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہے. تو واضح کیسے ہوگا؟ جب وہ شرک کرتے ہوئے مرے گا تو واضح ہو گیا. ظاہری کیا ہوتا ہے، باطنی کیا ہوتا ہے؟ شرک تو شرک ہے بھائی. تو اس طرح کے الفاظ ٹھیک ہے. اور جیسے نبی ابو صاحب کے ظاہری اچھے عمل کو دیکھ کر جنتی کہا تھا، تو ابھی وہ بھی زندہ تھا نا، تو شاید تقدیر بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے اور آخر میں توشہ تقدیر غالب ہو جاتا ہے اور وہ کیا کر لیتا ہے؟ جہنمیوں والے کام کر کے جہنم چلا جاتا ہے. ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، آخر میں توشہ تقدیر غالب ہو جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام کر کے جنت چلا جاتا ہے. تو اس لیے زندہ آدمی کے بارے حتمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ جنتی ہے جہنمی ہے. مرنے کے بعد کسی کا کفر ثابت نہیں ہے تو ہم اللہ سے امید کر سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا. کسی کا عام پر آیا نہیں ہے اس کا کفر و شرک. باقی گناہوں کی سزا تو ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. یہ معاملہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حضور اور آن حضرت اور حضرت کے الفاظ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں. صحابہ حضور اور حضرت اور آن حضرت نہیں کہا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، بہتر ہے. کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے، ہر فرقہ کہہ رہا ہے نا، یہی علامت ہے کہ نہیں دیکھ سکتے. اگر ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے تو یہی جواب ہے کہ نہیں دیکھ سکتے. بھائی ایک کہتا ہے میرے خواب میں آئے، کہا منہاج القرآن ادارہ قائم کرو، ہے کہ نہیں. دوسرے نے کہا نہیں میرے خواب میں آئے، کہا کہ جی دیوبند کا مدرسہ بناؤ. سچا کون ہے ذرا بتائیں، سچا کون ہے؟ اور بنوری صاحب نے کہا کہاں پہ آئے بنوری صاحب کے؟ بنوری صاحب کے گھر میں آ کر اللہ کے نبی نے ان کی مہمانوں کی کیا کی؟ کھانا بنایا کچن میں. اس نے بھی خواب میں دیکھا, کھانا بھی بنانے لگے اللہ کے نبی, اور پھر جہاز میں بھی آنے جانے کا ٹکٹ بھی مانگا جانے لگا. طاہر القادری صاحب, جی اللہ کے نبی ناراض ہے, نہیں آتے, جی تم ٹکٹ نہیں دیتے ہو, ٹکٹ دو گے تو یہ بھی ہے, ڈرامے کہانیاں موجود ہیں, چلتے جائیں آگے. کسی نے سنتیں نہیں پڑھی تو اللہ کے نبی خواب میں آ گئے, جی تم نے سنت کیوں نہیں پڑھی. یہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں. باقی حدیث کی روشنی میں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظتی ولا یتمثل الشیطان بی, جو مجھے خواب میں دیکھا وہ یقیناً مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. سمجھ آ گئی بات؟ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ یقیناً بیداری میں بھی دیکھے گا. دوسری حدیث میں کیا ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. ولا یتمثل الشیطان بی, اور شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. یہ دونوں حدیثیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا, اور دوسری حدیث میں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. یہ دونوں حدیثیں پوری طرح دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان کی حیات میں موجود صحابہ کے لیے تھا, کیونکہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. تو صحابہ تو اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے نا, یہ اللہ کے نبی, ہم نے تو نہیں دیکھا کسی نے. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو خواب میں تمہارے آیا صحابہ سے کہا گیا وہ میں ہی ہوں گا, کیونکہ میری شکل شیطان نہیں بنا سکتا. میری شکل بنا کر وہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا نبی ہوں. لیکن جس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا آج کے دور میں, تو شیطان کسی اور کی شکل میں آ کے تو کہہ سکتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ کسی اور کی شکل میں آ کر میں اللہ کا نبی ہوں. مثال ہے کہ آ کر کہا میں اللہ کا نبی ہوں, اور کسی کے گنگریالے بال لگا کر آ گیا, کسی کا اچھا قد لگا کر آ گیا اور کہا جی میں اللہ کا نبی ہوں, تو یہ جو ان کے پاس آتا ہے نا وہ شیطان ہی آتا ہے. ادھر دیوبند والے کے پاس چلے گا, دیوبند کا مدرسہ بناؤ, یہ شیطانی کام ہے فرقے بنانا. ادھر چلا گیا منہاج القرآن بناؤ, ادھر کہیں اور چلا گیا, کسی اور کے پاس چلا گیا, کسی کا جنازہ پڑھنے آ گئے, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ابھی اور شیطانی معاملہ یہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے ابو دیوبندی تھے, دعوت ملنے پر دین میں سرچ کرنی شروع کر دی تھی, اور جب ان کی کتابوں کے غلط عقائد دکھائے تو اپنے فرقے سے نفرت کا اظہار کرنا شروع ہو گئے. دین کی پھر سرچ کرنے پر بہت سارا ایمان بہت کرنے پر ایمان لانا شروع ہو گئے, پھر تعویذ شرک وسیلے کا شرک دین میں اجرت نارام سمجھنا شروع ہو گئے, پھر اچانک وہ دماغی بیمار ہو گئے, پھر کچھ وقت بعد فوت ہو گئے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات لکھی ہے کہ اتنی ساری چیزوں کا تو انہوں نے انکار کر دیا اور فرقوں سے نفرت دی ہو گئے, تو اس میں رہ کیا گیا تھا؟ وہ بتدریج آ رہے تھے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ کیونکہ آپ کے سامنے تو ظاہر ہے نا اس کا, اگر اس دوران میں کوئی کفر نہیں کیا, کوئی شرک نہیں کیا, اور آپ نے آپ اس کی گواہی دیتے کہ جی میں نے ان میں کوئی شرک نہیں دیکھا, تو آپ دعا بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے, یہ تو آپ کے اوپر ہے نا بھائی. اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ کہ جی دین پر جو ہے وہ تعویذ بھی شرک ہے, دین پر اجرت بھی لینا آرام ہے, اور دیگر جو بھی جتنے معاملات ہیں یہ بھی مانتے تھے, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ساری چیزیں تھے لیکن نظر و نیاز کر رہے تھے, تو نظر و نیاز بھی تو شرک ہے نا, یا کوئی اور ایسا معاملہ کہ جو کفر و شرک ہو, تو اگر وہ چیز کر رہے تھے اور اس سے باز نہیں آئے تھے تو پھر تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی کسی قسم کا کفر و شرک باقی نہیں رہا تھا, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. کیا بوقت ضرورت ڈالر کو پاؤنڈ یا روپے یا اس طرح مختلف کرنسیوں کو ایک مختلف تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے بھائی. جب آپ ابھی سعودیہ جائیں گے عمرے کے لیے تو آپ کے پاس روپیہ ہے, تو وہاں تو نہیں چلے گا, کیا کریں گے؟ ضرورت ہے, آپ نے روپیہ کو ریال سے کیا کر دیا, چینج کر دیا. آپ نے دبئی جانا ہے کام کے لیے, کسی بھی کام کے لیے جانا ہے, کوئی جو ہے تو آپ وہاں تو درہم چلے گا, روپیہ نہیں چلے گا, تو روپیہ کو درہم سے تبدیل. آپ نے امریکہ جانا ہے تو آپ کو ڈالر چاہیے, آپ نے یو کے جانا ہے تو آپ کو پاؤنڈ چاہیے, آپ نے کینیڈا جانا ہے تو کینیڈین ڈالر چاہیے. تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے, اس میں تو کوئی ایسے معاملہ نہیں ہے. دیکھیں یہ اگر جو ایک سوال آیا تھا فوریکس کے حوالے سے, تو یہ تو آپ کاروباری, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا بوقت ضرورت, تو اتنا اتنی چیز کے جو آپ کی ضرورت کے لیے, تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے روپیہ دے کے ڈالر لے لیا یا آپ نے روپیہ دے کے ریال لے لیا یا روپیہ دے کے درہم لے لیا اور آپ وہاں جا رہے ہیں بوقت ضرورت. تو جب لفظ بوقت ضرورت آ گیا تو سارے خدشات دور ہو گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویڈیو بنانا تو حرام ہے, پھر ہم اجتماع کی سی سی ٹی وی کیمرے سے ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں یہ آج کل کے سیکیورٹی جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے, سرکاری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. آپ ڈائریکٹ بالکل بھی, جب اتنا اللہ کے بندوں ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کو تو اتنا تو اپنے اجتماعیت پر جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہو رہا ہوگا تو کسی مجبوری کے تحت کوئی چیز ہو رہی ہوگی. تو یہ بھائی اس وقت کے جو سیکیورٹی انتظامات اور سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں, یہ سرکاری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ بھائی آپ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو ان کو آپ نے ریکارڈڈ کرنا ہے. اور جب یہ معاملہ بہترین طریقے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ہو جائے گا, معاملات کل تک بہترین انداز میں, کچھ خدشات تھے, چاری چیزیں تھیں, لیکن الحمدللہ اب تک بہترین ہو گیا سارا معاملہ. کل ظہر تک اللہ تعالیٰ آسانیاں رکھے اور معاملات آسان اور بہتر بنائے, تو جب یہ ہمارا اجتماع ختم ہو جائے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ نہ محفوظ ہوگا نہ اس کو رکھنے کا کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جو مسلمان بدعتی رسومات یا تقریبات میں ٹینٹ لگاتا ہے اس کے متعلق شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ تو وہ خود کرے نا, وہ خود فیصلہ کرے, ہر چیز کا فیصلہ دوسرے پہ نہ چھوڑیں. آپ کا اپنا ایمان ہے, بدعت کے کسی ایونٹ میں آپ جاتے ہیں, آپ نے ٹینٹ لگانا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لگا لیں بھائی, آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں نا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہ تو ہر انسان سے کہا جائے گا نا, تو اس کے اپنے عمل کے بارے میں کہا جائے گا. تو بدعت کی کسی محفل میں ٹینٹ لگانا اچھا عمل تو نہیں سمجھا جائے گا, لیکن اگر کسی نے لگا دیا, کاروبار ہے اور اس نے وہ ٹینٹ کا کاروبار کر رہا ہے, کسی نے آ کر کہا کہ جی مجھے ٹینٹ چاہیے تو لے جائے وہ اس میں, لیکن نہ کرے تو بہتر ہے بھائی. زیادہ تو یہی معاملہ ہے کہ نہ کرے تو بہتر ہے. قصر 16 کلومیٹر پہ یا 70 کلومیٹر پر؟ 77.6 کلومیٹر جو قصر کے حوالے سے جی سوال کیا ہے کہ قصر کتنے پر ہے؟ صحیح ہے. بھائی نے بتایا کہ جو اس پہ تحقیق ہوئی ایک باب ہے 77 کلومیٹر کی, لیکن جو دیگر احادیث سے بھی اس بات کو جو ہے وہ دیکھا گیا, اور جو مستند بات سامنے آئے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جائیں اور یہ فاصلہ آپ کا 16 کلومیٹر ہو جاتا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے گئے اور فاصلہ کتنا ہو گیا 16 کلومیٹر کا ہو گیا, تو پھر آپ کا سر پڑ سکتے ہیں. فاصلہ 16 کلومیٹر ہونا چاہیے اور شہر تبدیل ہونا چاہیے. جیسے راولپنڈی اسلام آباد دونوں ملے ہوئے شہر ہیں, تو اسلام آباد سے راولپنڈی میں داخل ہونے میں قصر نہیں ہوگا. اگر وہ پنڈی کے ایک کونے میں اور اسلام آباد کے دوسرے کونے میں اور یہ 16 کلومیٹر سے اوپر ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر قصر کی جا سکتی ہے. ایک آدمی جو فرقہ پرست کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور عقیدہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے لیے اعلان کرنا لازمی ہے جماعت میں جو تعہد بھی کرتا ہو. بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک آدمی ہے جو فرقہ پرست کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اب آپ نے بولا آپ کو پتہ چلا ہے, آپ کو کسی نے بتایا یا اس نے خود بتایا, تو آپ نے یہ گواہی دی نا. تو وہ اگر فرقہ پرست کے پیچھے صلاۃ ادا نہیں کرتا, عقیدہ بھی ٹھیک ہے, تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ کسی نہ کسی سے تو وہ رابطے میں تعلق میں ہوگا. تو اعلان بھی کرے تو اس میں کیا مذائقہ ہے بھائی؟ اعلان کرے, ہاں اس کو اعلان کرنے کا موقع نہیں ملا. ایک بندہ زندہ ہے, چلتا پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ عقیدہ بھی صحیح ہے, فرقہ پرستوں کے پیچھے بھی نہیں جاتا, تو اس کو آپ پابند کریں نا کہ وہ اعلان کرے اہل ایمان میں شامل ہو جائے. لیکن اگر ایک بندے کو موقع نہیں مل سکا اور ایک اہل ایمان دوسرے اہل ایمان کے لیے گواہی دے کہ آج میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایمان والا تھا اور اس کا فرقوں سے تعلق نہیں تھا, ان کے پیچھے صلاۃ وغیرہ نہیں ادا کرتا تھا, رد تعہد بھی کرتا تھا, تو اگر ایک مخلص ایمان والا گواہی دیتا ہے تو اس کو ایمان والا سمجھا جائے گا. لیکن اگر وہ صحیح حالت میں اور یہ ساری باتیں لیکن وہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہو رہا, تو شامل تو قرآن کا حکم ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. تو ساتھ تو دینا پڑے گا, اجتماعیت کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی السلام کوئی سلام نہیں ہوتا, السلام علیکم کہیں تاکہ ہم اچھا جواب بھی دے سکیں آپ کو. السلام کوئی دعا نہیں ہے. جماعت میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں ہے, اس کی کوئی ترتیب بیان کر دیں. ترتیب تو یہی ہے کہ رشتے ہو جائیں بھائی, اور کیا ترتیب بیان کی جا سکتی ہے؟ ایمان والوں کے رشتے ایمان والوں میں ہونی چاہیے, بہترین ترتیب تو یہی ہے. ایمان والا والی خاتون کا مشرک سے رشتہ یہ بے ترتیبی ہے, یہ ترتیب غلط ترتیب ہے. بہترین ترتیب کیا ہے؟ کہ ایمان والی لڑکی کا رشتہ ایمان والے لڑکے سے کیا جائے. یہ ترتیب اللہ نے بیان کر دی ہے, میں کیا بیان کروں بھائی؟ اب آپ اس ترتیب کو صحیح کریں بس. تشہد میں انگلی ہلانا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ کچھ سوالات جیسے میں نے کہا نا کہ ہر اجتماع کے آخر میں کیے جاتے, ایک سمجھو کہ ٹریڈ مارک بن چکا ہے, یا مثال کہ بھائی وہ ہونے ہی ہونے, یہ سوالات یہ ایسے ہیں کہ یہ بار بار آتے ہیں. بھائی تشہد میں انگلی ہلانا جو ہے وہ ثابت ہے, اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک تو جو حدیث کے الفاظ ہیں اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے بات کہ یہ آخری تشہد میں, آخری تشہد میں, دوسرا جو آخری تشہد ہوتا ہے اس میں, کیونکہ پہلے تشہد میں دعائیں نہیں کی جاتی. پہلے تشہد میں تو عبدو و رسول تک پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو دعا کون سے تشہد میں ہوتی ہے؟ دوسرے تشہد میں ہوتی ہے, کیونکہ اس میں انگلی ہلانا کے ساتھ کیا ذکر ہے؟ وَيَدْعُو بِهَا, اس کے ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے. تو انگلی ہلانا اور دعا کرنا دونوں چیز ایک ساتھ ثابت ہے, یعنی جب دعا کا آغاز کرے تو انگلی ہلائی. یہ جو ان فرقہ پرستوں میں سے اہل حدیثوں کا معاملہ ہے کہ وہ کوئی عجیب طرح سے وہ انگلی ہلانا, جس سے جو ہے نا وہ ایک عجیب فوکس بنتا ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتا, ایک مذاق والا معاملہ رکھتا ہے کہ بھائی انگلی ہل رہی ہے. صحیح حدیث میں تو ہے کہ ہلاتے تھے اور دعا کرتے تھے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. بس یہ ایک طریقہ جو سمجھ میں آتا ہے اس میں یہی ہے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلاۃ عیدین میں خطبہ کے بعد مقامی زبان میں درس دیا جا سکتا ہے؟ نہ دیں بھائی, کوئی ثابت کہیں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس خطبہ ہی دیتے تھے, نہ اس میں اذان ہوتی تھی اور نہ اس میں جو ہے وہ کوئی اور واعظ و نصیحت ہوتی تھی, بس جو خطبہ دینا ہوتا تھا وہی دیتے تھے, بس وہی دیا جا سکتا ہے. کیا لڑکیاں باپ کی رضا کے بغیر پسند کی شادی کر سکتی ہیں؟ ولی کون ہے؟ اگر باپ ولی ہے تو پھر اس کی رضا کے بغیر ایمان والی وہ شادی نہ کرے, لیکن اس سے اس ایمان والی سے رضا پوچھ لینی چاہیے. اگر اس کی کوئی ایمان والی کی کوئی رضا ایسی ہے کہ وہ ایمان والوں میں رشتہ کرنا چاہتی ہے, اور ایمان والوں میں کوئی اس کی اپنی ایک سوچ ہے کہیں پہ, تو اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو خوش رہے گی وہ. لیکن اگر عورت بغیر پسند کے کرے تو نکاح کر لے, ولی کی اجازت کے بغیر کر لے, تو حدیث میں کیا آتا ہے اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. تو عورت اپنی مرضی سے جو ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. مجھے اندازہ تھا کہ یہ سوال بھی آئے گا, کیونکہ آج کل کچھ ہمارے بھائی, اللہ ان کو سمجھ دے, پتہ نہیں کیوں ان کو اجتماعات سے یا اجتماع سے کیا تکلیف ہے یا پریشانی ہے, کہ یہ سوال بھی کوئی فیس بک پہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی جب ہمارا اجتماع ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے سٹیٹس پہ لگا دے دے کہ جی بڑے بڑے اجتماعات ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ کتنا کچھ ہو رہا ہے. کل سے آپ سن رہے ہیں قرآن حدیث, قرآن میں بھی ہے کہ تفسحوا فی المجالس, اجتماعی ہے وہ, کہ ایمان والوں تم سے کہا جاتا ہے کہ مجلس میں پھیل جاؤ, تو کیا کر لیا کرو؟ پھیل جایا کرو. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, اور جب تمہیں برخاست کرنے کا کہا جائے تو کیا کر لو؟ برخاست کر لو. اس میں ہمارے لیے ایک اور بھی درس ہے بھائیو, یہ جو یہاں پہ ہمارے ذمہ دار کھڑے ہوتے ہیں مائک ہاتھ میں لے کے, ساتھیوں بیٹھ جاؤ, یہ جو بھائی کھڑے ہیں یہ پنڈال میں آ جائیں, اور اجتماع شروع ہو گیا واپس آ جائیں. یہ بھی آپ دیکھیں اس کا قرآن میں کیا کہا, جب کہا جائے کہ پھیل جاؤ تو کیا ہو جاؤ؟ پھیل جاؤ. جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ. جب کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ تو کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ. تو یہ نظم و ضبط, تو یہ بھی قرآن میں. حدیث میں, مسلم کی حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی صاحب نے کیا فرمایا؟ وَلَوِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ایک قوم جمع ہوتی ہے. اجْتَمَعَ, میں نے کل جمعے میں بھی جو بھائیوں نے سنا تھا تو میں نے اس کی ترکیب بتائی تھی کہ اجْتَمَعَ يَجْتَمِعُ اجْتِمَاعٌ, یہ اس کی ترکیب ہے. اجتماع کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگوں کا کیا ہونا؟ جمع ہونا, اکٹھا ہونا. ولا اجتماع قوم, قوم جمع ہو جائے, کس لیے؟ فی بیتن, کہاں جمع ہو جائے؟ فی بیتن من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں. کبھی ڈیرہ غازی خان میں جمع ہو گئے اللہ کے گھر, مسجد مسلم مسجد میں, کبھی گگن کی جامع مسجد توحید میں جمع ہو گئے, کبھی جو ہے وہ کراچی کی کسی مسجد میں جمع ہو گئے, کبھی ملتان کی کسی مسجد میں جمع ہو گئے, کبھی لاہور کی کسی. بھی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. کس لیے جمع ہوئے؟ یتلون کتاب اللہ, کس لیے جمع ہوئے؟ اللہ کی آیات, اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع ہوئے. وَيَتَدَارَسُونَهُ, اور دوسرا کیا؟ اس کے درس کے لیے, درس قرآن. ابھی ہمارے بھائی درس قرآن دیں گے, ابھی ہمارے بھائی نے درس قرآن دیا, ابھی ہمارے بھائی جو ہے وہ درس قرآن دیں گے. کس پہ؟ علم کی اہمیت پہ. درس قرآن اور حدیث دیں گے, دیکھیں یہی ہوتا ہے نا. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَيَتَدَارَسُونَهُ, اس کا درس دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ, کیا ہوتا ہے ان پر؟ سکینت نازل ہوتی ہے. وخفت ہم الملائکہ, صبح آپ نے سنا ہمارے بھائی مشتاق نے یہ حدیث پیش کی تھی, اگر ہم نے غور سے سنا ہوگا صبح کا درس علم کی اہمیت اور اجتماع, تو یہ سوال نہیں آتا. صبح کا درس سنا تھا نا ہم نے, جی جی وہی اجتماع کی اہمیت, اجتماعات کی اہمیت پہ درس ہوا تھا, اور آپ ابھی بھی سوال کر رہے ہیں تو آپ اسی وقت کھڑے ہوتے کہ جی اہمیت سمجھ نہیں آئی ہے مجھے. ہاں, وہ تو انہوں نے تو ایک گھنٹہ یا پینتالیس منٹ درس دیا نا اسی حیثیت ثابت کرنے کے لیے. تو وہ اگر 40-45 منٹ میں آپ کو اس کی شرعی حیثیت ثابت نہ کر سکے تو میں تھوڑی دیر میں کیا کر سکوں گا بھائی. ہاں, تو اللہ کے بندو یہ اجتماع کیا ہے؟ خفت ہم الملائکہ, سکینت نازل ہوتی ہے. ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ ڈھانپ لیتے ہیں، یہ حیثیت ہے بھائی. اور تیسری بات کیا ہے، تیسری بات کیا ہے، حدیث پیش کی، آپ بھی کچھ بولے بھائی. سکینت والا ہو گیا، اللہ اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کہاں جمع ہوئے، مسجد میں جمع ہوئے، اجتماع کر رہے ہیں. اور دوسری والی، اللہ نے فرشتے پھیلائے ہوئے ہیں، وہ بھی صبح آئی تھی، فرشتے پھیلائے ہوئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، کہاں اجتماع ہو رہا ہے. آج اتوار کا اجتماع کہاں ہو رہا ہے، آج مہینے کا پہلا اتوار کون سا اجتماع ہو رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہو رہا ہے. پھر جہاں ہوتا ہے تو فرشتے کیا کر لیتے ہیں، آتے ہیں اور دوسروں بھی کہتے ہیں کہ ادھر ہے تمہارا، یہ تم ڈھونڈ رہے ہو ادھر آ جاؤ. کیا ڈھونڈ رہے ہو تم، کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اجتماع کہاں ہو رہا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں جی ادھر آ جاؤ، یہاں ہو رہا ہے سارا. پھر وہ آ کر کیا کرتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو کیا کر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے، آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے. ان کا ڈھانپنا آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، کیا کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے، جنت کے اصول کے لیے. کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے، نہیں دیکھی، اگر دیکھتے تو اس سے زیادہ کرتے. کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے، نہیں دیکھی، اگر جہنم دیکھی ہوتی تو اور زیادہ پناہ مانگتے. یہ کیا ہے، کیا ہو رہا تھا. تیسری حدیث آئی معاویہ رضی اللہ عنہ والی، وہ بھی صبح بیان ہوئی، کل بھی بیان ہوئی تھی، کہ نکلتے کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو. جلسنا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. نذکر اللہ، کیا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ونحمدہ، اور کیا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کس بات پر، اللہ کس بات پر، اللہ نے ہدایت دی ہے. ان ہدانا للاسلام، اس یہ اصل میں بیان ہوئی، اس لیے میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ہم کیا حاصل بھی کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کہ اللہ نے اسلام کی ہدایت دی. ومن، اور اللہ نے اپنا احسان کیا ہم پر. ومن به علینا، تو وہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ اس کام کے لیے بیٹھے ہو. صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کی قسم کھاتے اس کام کے لیے بیٹھے. بتائیں نا بھائی، کس کام کے لیے بیٹھے یہاں پہ، آج کس کام کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کی اجتماعیت سے جوڑا ہے ہمیں، اسی کام کے لیے الحمدللہ جمع ہوئے نا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ قسم کھاتے ہو، انہیں کہا جی ہم قسم کھاتے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ تم پر کوئی بدگمانی ہے، بدگمانی نہیں ہے، شرعی حیثیت بتائی جا رہی ہے. حیثیت کیا ہے اس کی، حیثیت بتائی جا رہی ہے. اتانی جبریل، یہ جو تم کر رہے ہو، جبریل آئے تھے میرے پاس اور بتا رہے تھے کہ یہ جو کر رہے ہیں، ان اللہ یبائی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ملائکوں میں تم پر فخر کر رہا تھا کہ دیکھو یہ میرے بندے، گھر کے بھی معاملات، بیماری بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، کاروبار بھی ہے، نوکری بھی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہا ہے، اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے، ٹائم بھی نکالا ہوا ہے. تو یہ ہے بھائی اس کی حیثیت. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث سے اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے اشارہ کیا گیا کہ بس. زمین کو ٹھیکے پہ دینا یا لینا جائز ہے، دیکھیں اسی مختلف صورتیں ہیں. زمین کو ٹھیکے پہ دینا، اس کے لیے جو شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو پورا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ایک کلپ سن کے آپ کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کرے، یہ ہم نے بھی سنی ہے کہ بالکل حرام ہے. اس کا، اس کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف جو ہے وہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، تو ان صورتوں پہ آپ جو ہے وہ بات کریں. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ چونکہ انڈیویجول سے زیادہ تعلق رکھتے، تو آپ اکیلے میں سوال کریں، انشاءاللہ اس کی مختلف جو صورتیں ہوتی ہیں، مقاطع ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ، اجارہ بھی ہوتا ہے، اور مختلف چیزیں اس کی اس کی شروط ہوتی ہیں، تو ان شروط پر بات کریں گے تو پھر اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گی بات. سبحانک اللہم حمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.